نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين
29 پارہ سورہ ملک. سورہ ملک کے بارے میں جیسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں نے ہوم ورک بھی دیا تھا اس کا کہ سورہ ملک کو یاد کر لیا جائے. اور کیوں دیا تھا یہ ہوم ورک؟ اس بنا پر کہ اس کی فضیلت ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتی ہیں, ترمذی اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے, وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک اللذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. اور سورہ الف لام میم جو سجدہ گزرا ہے پیچھے وہی اسی سورہ کا ذکر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, ابواب فضائل القرآن. اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے, یہ بھی ترمذی کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی, یعنی سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی. یہ سورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دینے والی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے ترمذی کی, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیات کی ہے, اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کرا دی. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت روز قیامت جھگڑا کرے گی. ایک اور المعجم الاوسط میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے روز قیامت جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی, اور وہ سورہ ملک ہے. تو یہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں, کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو تو وہ چیز ہمارے دل میں رہنی چاہیے, یعنی 30 آیتوں والی یہ سورت سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق یا اس کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہماری آزمائش کے لیے, یعنی تھوڑے دن کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک ٹیسٹ ہوگا, ایک امتحان ہوگا, اور اس امتحان کے بعد پھر اصل رزلٹ, اس پر سب بات ڈپینڈ ہوگی. اب دیکھیں کہ امتحان کا ہمیں ہم ہمیشہ تو نہیں رہتے نا. امتحان ہوتا ہے تو کیا پورا سال بھر امتحان ہوتا رہتا ہے, یا پورا سال بھر ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے رہتے ہیں, یا پوری زندگی سے ہم ایگزام نہیں دیتے اگر کچھ پڑھائی کرتے ہیں؟ ایگزام کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں, کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. اگر چلیں بہت ہی کوئی ایسی آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو 5 گھنٹے کا ایگزام ہوگا, لیکن اس سے زیادہ تو ایگزام نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایگزام صرف چند گھنٹوں کا ہوتا ہے. تو اسی سے آپ امیجن کر لیں کہ دنیا کی زندگی بھی صرف چند گھنٹے کی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. صرف ہم کو ایگزام دینے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. جیسے ہی ہمارا ایگزام ختم ہوگا ہماری دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اب ایگزامینیشن ہال میں انسان کیا کرتا ہے, وہ ایگزامینیشن ہال میں وہ ادھر ادھر چیزیں نہیں دیکھتے بیٹھے رہتا, اس ہال کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا. اچھا اس ہال میں کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, یہاں پر کون سی گھڑی لگی ہے, کتنی خوبصورت گھڑی ہے, فین کون سے لگے ہیں, ٹیبلز کون سے ہیں, چیئرز کون سے ہیں, یا کلاس میں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں یہ سارے کام کرتے رہے تو آپ مجھے بتائیے کیا وہ ایگزام دے سکے گا؟ نہیں دے سکتا نا, اس کا تو سارا ٹائم ہی اس میں چلا جائے گا. تو ہم بھی دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ نیک عمل کرے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے. اب نیک عمل چھوڑ کر ہم دنیا کی خوبصورتی میں منہمک ہو جائیں, ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگ جائیں اور اسی میں اپنا پورا سارا وقت لگائیں. ہماری صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اٹھے تو یہ فکر کہ آج کھانے میں کیا بنے گا, ناشتے میں کیا ہوگا, رات میں کیا ہوگا, رات میں سوئے نہیں تو کل کی فکر, پھر گھر کی ڈیکوریشن کی فکر. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں. فلاں شہر گئے, فلاں ملک گئے تو وہاں سے ایک کرسٹل پیس خریدا, جن کی پوری زندگی شاپنگ میں چلی جاتی ہے گھر کو سیٹ کرتے سنوارتے ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ مقصد تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے انسان اپنے گھر کو سجائے سنوارے, لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ وہ زندگی کا مقصد بن جائے. دنیا میں تو ہم کو تھوڑی ہی دیر رہنا ہے, چند گھنٹے, جس طرح سے ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان تین گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ پیپر حل کرے, سالو کرے, تاکہ اس کو زیادہ بہتر مارکس ملے اور وہ نمایاں کامیابی سے ہم کنار ہو. تو آپ اور میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایگزامینیشن ہال میں ہیں, ایگزام دے رہے ہیں ہم. اب جو بہترین پرچہ حل کرے گا, جو جتنا زیادہ سالو کرے گا پیپر کو اور جتنے اچھے طریقے سے سالو کرے گا, اس کو اتنے ہی نمبر ملیں گے اور ویسی کامیابی سے وہ ہم کنار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو یہ پیریڈ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے, اس پیریڈ میں, اس وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں ایسی کما لیں تاکہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی, شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا, اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا, مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. آپ دیکھیں دو ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, کاش ہم سنتے یا سمجھتے. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے دیکھا جائے تو, لیکن عقل کو تابع کس کے کرنا ہے؟ وہی کے تابع کرنا ہے. اور منافقین کے بارے میں پیچھے ہم نے بارہا پڑھا کہ وہ شعور نہیں رکھتے, وہ علم نہیں رکھتے, وہ عقل نہیں رکھتے, وہ جانتے نہیں ہیں, وہ لا یشعرون لا یفقہون. تو سمجھ اور عقل یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ یہ انسان کو ہوگی تبھی تو وہ انسان, آپ دیکھیں کہ اپنی کامیابی جو نقصان اور فائدے کا جو سودا وہ کرتا ہے, اس کو یہ سمجھ ہوگی, عقل ہوگی, تبھی تو وہ سمجھے گا نا کہ کون سا بزنس میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا نقصان دے. اگر اس کو سمجھ ہی نہیں ہوگی, وہ نادان اور بیوقوف ہوگا, تو وہ تو خود اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سمجھ سکے گا. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے. تو پہلا اسٹیپ سننا ہے. جتنے آپ اچھے سننے والے بنیں گے اتنا اچھا آپ ابزارب کریں گے اور پھر اتنا اچھا اس کا اثر نمایاں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی آپ کو مثال دی گئی تھی اسفنج کی, جب اسفنج کو آپ کسی لکوڈ چیز پر رکھتے ہیں تو پورا لکوڈ جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اب آپ جب اس اسفنج کو دوبارہ دباتے ہیں, پریس کرتے ہیں, تو جتنا کچھ اس نے ابزارب کیا تھا وہ سب کا سب وہ واپس لوٹا دیتا ہے آپ کو. تو جتنے اچھے آپ سننے والے بنیں گے اتنے اچھے آپ دوسروں کو دینے والے بنیں گے. جتنی غور سے باریکی سے آپ نے سنا تو سن کر سننے کی وجہ سے آپ اس کو دوبارہ لوٹا بھی سکیں گے دوسروں کو. ادروائز اگر آپ نے اچھے سے نہ سنا تھا تو دوسروں کو آپ کیا دے سکیں گے؟ جیسے ہم نے کل منافقین کے بارے میں پڑھا تھا, یہود اور منافقین اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے تو دھیان نہیں لگاتے تھے سننے پر, اور پھر کہتے ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ابھی کیا کہا تھا انہوں نے اللہ کے رسول نے. تو غور سے سننا یہ پہلا اسٹیپ ہے اپنی نجات کے لیے. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے, اللہ کے لیے یکساں ہیں, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے, چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق, اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یہ کہے کہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو, وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے, یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ ہمارے لیے تو صرف یہ ایک آخری آیت ہی کافی ہے واقعی میں ایمان لانے کے لیے، اللہ کی ذات پر یقین اور اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے. واقعی میں آپ خود سوچیں کہ اگر پانی زمین سے پانی نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے پانی، لیکن کتنا نتھرا ہوا پانی نکلتا ہے، کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے پانی، چشمے سے جو پانی نکلتا ہے. اور اگر یہ پانی کو وہ کھارا کر دے تو کون اس کو میٹھا کرے گا؟ اور اگر یہی پانی میں اگر وہ ایسے ذرات ملا دے جو نقصان دہ ہوں یا جو زہریلے ہوں تو کون ان کو نتھرا کر سکتا ہے؟ کون ان کو صاف کر سکتا ہے؟ تو جس زمین سے پانی نکل رہا ہے اس زمین میں سے پانی نکلنے کے باوجود بھی اس میں کوئی مٹی کے ذرات شامل نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے. سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. جسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم نے پھر ساری چیزیں لکھی جو کچھ دنیا میں ہونا تھا، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بلند اس میں محفوظ ہے، لوح محفوظ. قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنا ایک احسان اس کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی اور یہ لکھنے کی صلاحیت دی. اس زمانے میں بھی جب ہم جانتے ہیں کہ شروع سے اس کا وہ رواج رہا ہے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے جاہلیت تھا، لیکن اس وقت بھی اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ وہاں کے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھنا آتا تھا، بیک وقت آپ دونوں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. یہ بہت بڑی دیکھا جائے تو ایک خدا داد صلاحیت ہے، کیونکہ ہم تو آپ دیکھیں جب ہم کو سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہوتی ہے ہم الٹے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، اور قلم سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ ایک انقلاب لا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملک جہاں پر انقلاب آیا اس میں قلم کا بہت ہاتھ تھا. اسی لیے قلم، یعنی جہاد بالقلم بھی کہا گیا ہے، کہ انسان ایک جہاد تلوار سے کرتا ہے، ایک زبان سے کرتا ہے، اور ایک قلم سے کرتا ہے. اگر آج ہمارے پاس کوئی اور سورسز نہیں ہے تو قلم کا ہتھیار ابھی بھی ہمارے پاس ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے لائی جائے. گو کہ پڑھنا لکھنا بہت کم ہو گیا ہے، لوگ زیادہ تر اب ٹی وی کے اور انٹرنیٹ کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو اہمیت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، قلم کی اہمیت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی قسم کھائی ہے کہ ایک تو قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی گواہی دے رہا ہے جن کے اخلاق کی، جن کی بلند اخلاقی کی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آنر. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے بھلا؟ تو ہمارے لیے رول ماڈل بھی کون ہونے چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خود اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور اگر ہم اس پر بات کریں تو ابھی دو گھنٹے ہمیں اسی پر لگ جائیں، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمل ہے، جفاکار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہاں پر کچھ مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا اور کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا ہے اور کوئی اخنس بن شریک کہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے کہ قرآن نام نہیں لیتا ہے، قرآن اس شخص کی تصویر کشی کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، ان جو اس میں برائیاں تھیں، اور یہ شخص بعد کے دور میں بھی یہ برائیاں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس نے نام لے کر کرٹیسائز نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کی ان کے اوصاف، اگر خوبیاں تو خوبیاں بتا دیں اور برائیاں تو برائیاں بتا دیں، تاکہ یہ لوگ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ اگر نام لے دیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اچھا بس وہ فلاں شخص ہی تھا، اب کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، تو یہ لوگ آج کے دور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مداہن کی بات آئی ہے، کمپرومائز کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں کمپرومائز قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تھوڑا سا تم ہمارا دین مان لو، تھوڑا سا ہم تمہارا مان لیتے ہیں، یا دین کے معاملے میں تھوڑے سے جھک جائیں، نرمی اختیار کر لیں۔ نہیں، دین کے معاملے میں آپ کسی بھی حال میں جھک نہیں سکتے اور کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا ہم دیوالی منا لیتے ہیں، آپ بھی ہماری عید منا لو، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اسلام بالکل ایک الگ منفرد دین ہے، اسلام ایک دین ہے، باقی دوسرے سارے طریقے ہیں، راستے ہیں، مذہب ہیں۔ مذہب طریقے کو کہتے ہیں، اسلام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، نہیں، مذہب کا مطلب ایک طریقہ، راستہ، ہم ایک دین کو ماننے والے، دین زندگی گزارنے کا راستہ، طریقہ۔ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو ہمارا ایک پورا راستہ ہے، ہمارے اور دوسرے لوگوں کا راستہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ جو واقعہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا یہ باغ تھا، اس کے بیٹے بھی تھے۔ وہ شخص اپنے باغ سے ہمیشہ غریبوں کا حصہ نکالتا تھا، یعنی غریبوں کو بھی دیتا، ایک حصہ رکھتا کہ آئندہ فصل بوئے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن اس کے بچوں کو یہ تقسیم پسند نہیں آئی، اور باپ کے مرنے کے بعد بچوں نے یہ سوچا کہ ہمارے والد تو بہت ہی نیک ہیں، سب کو دے دیتے ہیں، اب ہم پھل لوگوں کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ اس پر ہمارا قبضہ ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رات میں اس باغ پر کوئی ایسی ہوا چلی جس سے وہ باغ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ وہ فوراً رجوع ہوئے پلٹے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے پاس جو رزق دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، چاہے وہ ہم کہتے نا کہ میرا گھر، میرا کھیت، میری زمین، میری چیزیں، تو یہ میری نہیں ہوتی اصل میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ ابھی آگے کی ہم اس میں پڑھیں گے کہ حق السائل والمحروم، تمہارے مال میں مانگنے والے کا، سائل کا، اور محروم، جو لوگ اس سے محروم ہے، جو نعمت آپ کو دی گئی ہے، ان سب کا حق ہے تمہارے اس میں۔ تو اگر یہ نیت نہ رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے مال کو برباد کر دے گا۔ بعض اوقات دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو یہ ہو گئی کہ سارا جو مال، جو ہم کہتے تھے میرا مال، یہ کوئی کام نہیں آئے گا جب تک اس میں سے دوسروں کا حق نہ نکالا جائے اور ان کو ان کا حصہ نہ دیا جائے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا سکر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کہ تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن جب جہنم کا داروغہ پوچھے گا بھی جہنمیوں سے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے اور اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز یا سجدہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ہم سب جانتے نا کہ سجدے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو ہمارے سجدے کے اعضا ہوں گے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے اگر جھک جائیں تو آپ کو دس لوگوں کی بندگی نہیں کرنی پڑے گی، دس لوگوں کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ تو اس وقت جب کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں تو ان کی پیٹھ تختوں کی سی کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا جو اس وقت کے سرداران قریش تھے، جو بڑے بڑے لوگ، یہ دراصل تمام مسلمان صحابہ کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ یہ لوگ شرائط پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ بلال اور خباب بن ارد جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تکبر میں مبتلا تھے تو ان کا تکبر ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ۔ ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپانا رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، دیکھ لو، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اب یہ آیت بہت غور سے پڑھنے کے قابل ہے، اس کو آپ بعد میں موقع ملے تو بار بار غور سے پڑھیے گا۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 23-24-25، کلو وشرب ہنیم بیما اسلف تم فل ایام الخالیہ، کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم گزرے ہوئے دنوں میں تم نے کیے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم نے اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں یہ سب نعمتیں تم کو دی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے اور صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا نہیں ہونا ہے، کیونکہ شیطان تو تمنا اور آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس تم تو کلمہ گو ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، تمہیں کوئی عمل کی بھلا کیا ضرورت، تم تو مسلمان ہو۔ جہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم اپنے پیچھے گزرے ہوئے دنوں میں تم نے کام کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، اس کے بدلے میں تم یہ جنت کے مزے حاصل کرو۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہ کانت القادیہ ما اغن انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لایا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ ہے یہاں اس کا کوئی یار غم خور ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے پاس کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ ان آیت کے بارے میں آتا ہے سورہ حاقہ کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ عمر رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ پہلے سے ان کے دل میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آپ کی آواز پڑی۔ جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے کہ واہ، یہ تو ایسا کلام ہے جیسے کوئی شاعر پڑھ رہا ہو۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے اسی وقت یہ آیت تلاوت کی کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا، ان کو یہ پتا چلا کہ تو شاعر کا بھی قول نہیں ہے، یہ کہ یہ دل کی بھی بات جان لیتا ہے، ضرور یہ کوئی کاہن ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے آگے کی یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کوئی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تبھی سے عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی ایک طرح سے دھاک بیٹھ گئی تھی، اور قرآن کی حقانیت ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اسی بنا پر جب سورہ طہٰ کی آیتیں انہوں نے سنی، پھر وہ فوراً ایمان لے آئے۔ سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس رب کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فصبر صبرن جمیلا، صبر کرو شائستہ صبر یا خوبصورت صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ ہر آیت قابل غور ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہی مکی صورتوں کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ مکی صورتیں ایسا بہترین خطبہ ہوتی ہیں اپنے آپ میں کہ جس کو سن کر ہی سامنے والا، بہت سارے صحابہ کرام جو ایمان لائے، کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی مکہ سے مدینہ آئے تھے کسی بنا پر، جب وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میسج دینے آئے تھے یا اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے آئے تھے جو قیدیوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ طور میں اس قدر قیامت کا ایسا جامع نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایسی آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جب انہوں نے وہ سورہ طور سنا تو فوراً ہی ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ یہ کلام واقعی میں کسی ایسی ہستی کا ہی ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے سب سے بڑا۔ اس کی آیت، اس کی تلاوت، اگر اس کو غور سے پڑھیں تو ہر ہر آیت اپنے اندر ایک معنی کا سمندر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری 13 سالہ زندگی میں، جو مکہ کی زندگی تھی آپ کی 13 سالہ زندگی، اس میں واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ظلم کرنے والے، ستانے والے میجورٹی میں تھے، بہت زیادہ تھے، اور آپ ایک اکیلے تنہا واحد۔ فصبر صبرن جمیلا، صبر کریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت صبر۔ اب بھلا خوبصورت صبر کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں، لیکن کہا گیا یہاں پر کہ شائستہ صبر کیجیے، اور جس بات کے لیے جلدی مچا رہے ہیں جو عذاب کی، اس کو تو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ کیسی ہوگی وہ قیامت کہ آسمان چاندی، پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جب کسی دھات کو پگھلانا ہوتا ہے تو کتنی آگ اس کو دی جاتی ہے، تب کہیں جا کر پگھلتی ہے دھاتیں۔ تو تصور کریں ذرا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست، یہ بات خاص طور سے ہے، ولا یسأل حمیم حمیما، ایسا جگری دوست جس کو خلیل کہا جاتا ہے، جو بالکل ایک دوسرے میں بالکل وہ تھے، زم تھے ایک دوسرے میں، وہ بھی ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے، بالکل اس دن دشمنوں جیسے ہو جائیں گے۔ اور مجرم چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے سارا کچھ دے دے اور خود بچ جائے، تو کیسے دیکھیں کہ کیسے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے، آج دنیا میں تو بس تھوڑا سا تقاضا ہے نا کہ تم بس یہ کام کر لو، نیک کام کر لو یا فلاں چیز کر لو، فائدے میں رہو گے تم۔ لیکن آج ہم یہی کام نہیں کرتے، آج اگر ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اس وقت قیامت کے دن کی تکلیف سے ہم بچ جائیں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ پھر وہی بات آئی ہے، اور یہی مضمون تقریباً ہم سورہ مومنون میں بھی پڑھ چکے ہیں جو سورہ معارج میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس عذاب سے، اس تکلیف سے کون بچیں گے؟ الا المصلین، نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، دائم یعنی نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حقداروں کا حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور محروم کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو حق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، أولئك في جنات مكرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا عطا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے آنر کے ساتھ عطا کرنا۔ کوئی آپ کو ایک کوئی گفٹ لا کے دیتا ہے، آپ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کوئی گفٹ آپ کو سب کے سامنے اسٹیج پر بلا کر دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ، آپ دیکھیں اس کا ایک الگ ہی چارم ہوتا ہے، الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ ایک آنر دیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو، ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جو جنتیں ملیں گی، جو باغات میں وہ داخل کیے جائیں گے، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ۔ یہاں پر جیسے سورہ مومنون میں ہم نے ایک ہی ٹاپک پر یعنی چند آیتوں میں دو دفعہ نماز کا ذکر پڑا تھا، یہاں پر بھی دو دفعہ نماز کا ذکر آیا ان آیتوں میں، اور سورہ مومنین اور سورہ معارج کی آیتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، ایک ہی کوالٹیز اس میں بتائی گئی ہیں دیکھا جائے تو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مجلس جمی ہوئی تھی، وہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے لیکن اس کے لیے ٹائم بہت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے بات کرنے پر ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو وہ جگہ جہاں پر میں سجدہ کرتا ہوں، جہاں میری پیشانی ٹچ ہوتی ہے، جہاں پر میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، وہ جگہ مجھے بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ پھر وہ جگہ مجھے زیادہ پسند ہے جہاں پر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ جب کسی کو کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، سرو کی جاتی ہیں، تو اس میں سے وہ بہترین کھجور چن کر اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے مجھے وہ جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہوں اور علم سیکھتے سکھاتے ہوں۔ اور تیسری چیز مجھے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ اللہ کے راستے میں جو بھی کام کرنا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام آپس میں اسی طرح کی بات چیت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے صرف ایک تقریر ہی کرتے رہتے ہوں، بلکہ آپس کی جو ان کی بات چیت ہوتی تھی وہ بھی اتنی بہترین ہوتی تھی کہ جس میں ایک ہمارے لیے تعلیم اور تربیت ہے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ کرام نے تین تین چیزیں بتائی تھی، اللہ کے رسول نے چونکہ تین باتوں کا ذکر کیا تو ابوبکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو ان کی جگہ سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کی کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تو کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا۔ آپ تکبر کا انداز دیکھیں اور ان کی خیر خواہی کا انداز دیکھیں۔ آپ رسول، ایک رسول کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، اور جو جس کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ کتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بہت ہی اچھی آیتیں ہیں یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار طلب کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جیسے پیچھے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ حسن بصری رحم اللہ کے پاس الگ الگ لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نسخہ بتائیے جس سے ہماری یہ پریشانیاں دور ہو، یا کوئی حل بتائیے۔ کوئی شخص آتا ہے جو اپنے اولاد نہ ہونے کا ذکر کرتا ہے، کوئی رزق کی تنگی کا ذکر کرتا ہے، کوئی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، وہ ہر ایک سے کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ کیوں بتایا، سب کو استغفار کا نسخہ کیوں بتایا؟ تب انہوں نے یہی والی آیت تلاوت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ جب بارشیں برسیں گی تو ظاہر سی بات ہے رزق میں فراوانی ہوگی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار کے کئی فائدے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر آتا ہوا عذاب ٹال دیا گیا تھا، کس بنا پر؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تھی۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک تو جو اللہ تعالیٰ کو بندے سے قریب کر دیتی ہے، اور استغفار کا مطلب یہ طلب کرنا، مانگنا، استغفار معافی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے یا معاف کر دے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ قال نوح رب انہم اسونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ انک انتظر ہم یدل عبادہ کا ولا یلد الا فاجر کفارا۔ کہ تیرے اگر تو ان کا گھر چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم، یہ روزانہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کا ذکر ہے کیونکہ یہاں پر ان کا پیچھے بھی قرآن میں ذکر آیا تھا، اور یہی اس کی نشانی ہے کہ قبر کے عذاب کی نشانی، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ قبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کوئی ہونا نہیں ہے۔ لیکن کئی احادیث سے اور قرآن کی ان آیتوں سے جہاں پر فرعون کی قوم کا ذکر ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حالانکہ دونوں کو غرق کیا گیا تھا پانی میں، لیکن روزانہ ان کی قوم آگ پر پیش کی جاتی ہے، تو یہ ہمیں عالم برزخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو دعا ہے یہ 950 سال بعد انہوں نے کی ہوگی۔ اتنے سال تبلیغ کرتے رہے، ان کو احساس ہو گیا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ اب یہ سدھرنے والی نہیں، اور جب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ زمین پر، کیونکہ اگر تو نے کوئی گھر ان کا چھوڑا تو الٹا وہ نقصان ہی کریں گے، یہ اور الٹا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور جو بھی نسل ان سے پیدا ہوگی وہ بدبخت ہی ہوگی، کافر ہوگی یا نافرمان ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول، کس کرب کے عالم میں انہوں نے پکارا ہوگا، ان دعا کے الفاظ سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرك بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور ارفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں ہی سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ عرب کے لوگوں کا اس وقت کا رواج تھا کہ جب بھی وہ کسی راستے سے گزرتے اور راستے میں ان کو پڑاؤ کرنا ہوتا، تو وہ راستے میں بیٹھ کر پہلے وہاں کے جن کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس جن کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے کہ جو بھی اس علاقے کا جن ہوگا۔ تو وہی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس بات نے جنوں کے غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی جب قرآن کے نزول کے فیصلے ہو رہے تھے اور قرآن نازل ہونے والا تھا تو آسمانوں پر سخت پہرا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کی حفاظت کیسے کی گئی۔ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا جو گھر تھا یہ بھی ایک مسجد ہی تو ہے جہاں اللہ کا نام لینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کیا کیا گیا کہ اس کو 360 بتوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ تو مسجدیں اللہ کا نام لینے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں نا کہ مسجدوں میں بزنس کی بات نہیں کی جا سکتی، حدود مسجدوں میں نہیں دیے جا سکتے، ہاں معمولی سے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو بزنس کی باتیں، دنیاوی باتیں مسجدوں میں نہیں کی جا سکتی۔ ایون کوئی گری پڑی چیز ہے اور کوئی گمشدہ چیز ہے، اس کا اعلان بھی مسجدوں میں نہیں کیا جا سکتا، اس سے اللہ کے رسول نے خاص طور سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بہت زیادہ مارا ہے، یا اس وقت آپ وہاں تلاوت کر رہے تھے تو آپ پر سب نے حملہ کیا، یا کسی نے آپ کو اپنا رومال ڈال کر آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کی جس سے آپ کی آنکھیں باہر نکل گئیں۔ ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو بچاتے ہیں۔ آپ کو بچانے کے چکر میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ابو بکر صدیق ہی کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون اتنا نکل رہا تھا کہ ان کے بال خون سے چپک کر رہ گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے وہ۔ اور یہ کہتے جاتے تھے کہ تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا جب آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر ڈٹے رہے۔ میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس رویش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جیسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کر انہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر اور سورہ مزمل یہ ان وحی میں سے ہے جو کہ پہلی وحی کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ جب کچھ عرصے تک وحی بند ہوئی، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی یا پھر سورہ مزمل کی۔ اور اس کا جو انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اس سورت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، جبکہ بارہا ہم لوگ اس کو سن ہی چکے ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے، یعنی نبوت ملنے سے ایک دو سال پہلے سے ہی آپ کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے اور عبادت کرتے رہتے، حالانکہ کوئی عبادت کا طریقہ اس وقت خاص آپ کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو عرب کا ماحول تھا وہ ایک جہالت میں گھرا ہوا تھا۔ دین کی اصل شکل ان لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دی تھی اور ہر طرف شرک اور بت پرستی تھی۔ اللہ کے رسول وہاں جاتے ریاضت کرتے، غور و فکر کرتے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز کیا، جو کہ رمضان کی راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی، شب قدر، جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان ہی کا مہینہ تھا. اور سورہ الف کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام اور کہتا ہے بھیج کر کے پڑھو، تب آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اور جب یہ وحی نازل ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھبرائے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ دیکھیں کہ وہ کیسی غم گسار بیوی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے زندگی آپ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 یا 25 سال کے، اتنا فرق تھا 15 سال کا. اس کے باوجود بھی زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شوق اور رغبت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھجواتے تھے. ان کی سہیلی ایک دن آئی اور انہوں نے اندر سے باہر سے آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کس کے رسپیکٹ کے لیے؟ اپنی چہیتی بیوی کے سہیلی کے رسپیکٹ کے لیے. آپ تصور کریں ذرا کہ ان کو کتنی محبت ہوں گی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بار بار وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، اور کیوں نہ کریں، وہ تھیں بھی ایسی ہی نیک، عبادت گزار، اطاعت شوار. سب سے پہلے جس کا مال خرچ ہوا اسلام کی راہ میں اور اسلام کو جس کے مال سے تقویت پہنچی، وہ بھی اسی خاتون کا مال تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے رسول کے خاطر انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائیں. شیب ابی طالب میں جب 3 سال یہ سب لوگ محصور رہے، وہ بھی اسی طرح سے بھوک سے بے حال پریشان تھی، لیکن کبھی شکایت نہیں کی. سہیلی آتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے کہ تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، تم تو وہاں مکے کی، ہم سب جانتے ہیں، سب سے مالدار خاتون تھی مکے کی، بزنس مین تھی وہ، اور کامیاب بزنس مین تھی. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے انہوں نے اسلام کے لیے پورا مال لگا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اور پھر حال یہ ہو گیا کہ شیب ابی طالب میں جب یہ لوگ 3 سال محصور رہے، تو خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چمڑا بھگو کر صرف چوس لیا کرتی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، درخت کے پتے کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے، اور سارے یہ لوگ تکلیف برداشت کر رہے تھے. کیسی صابر اور کیسی شاکر بیوی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھ کر غور و فکر کرتے، تو اس وقت یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے توشہ بنا کر، یعنی لنچ باکس بنا کر جاتی تھی. ذرا غار حرا کو دیکھیے گا، ابھی انٹرنیٹ پر تو دیکھنا بہت آسان ہے، کتنی اونچائی اور کیسا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن یہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس اس وقت ان کی ایج کیا ہوگی آپ خود سوچیں، اپنے شوہر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی. اپنے کسی رشتے دار نے غلام ان کو لا کے دیا، تو تحفتاً وہ غلام اللہ کے رسول کو دے دیا کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے حال کا ذکر کیا کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور بچے ان کے زیادہ عیالدار ہیں، ابو طالب، تو ہم ان کے ایک بچے کو لے لیتے ہیں، فوراً حامی بھر لی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اللہ کے رسول کے گھر پرورش پائی، بہترین بچوں کی تربیت کرنے والی. آپ دیکھیں چاروں بیٹیوں کا جو ذکر ملتا ہے، کس نے ان کی تربیت کی ہوگی؟ اللہ کے رسول تو نبوت کے کام میں بزی تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی یہ بیٹیاں تھیں، تو اتنی بہترین بیوی. اور جب نبوت آپ کو ملی اور جب اللہ کے رسول گھبراہے ہوئے آئے اور ذکر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تب کہنے لگیں کہ آپ کو جان کا اندیشہ کیوں ہے اور جان کا ڈر کیوں ہے؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، خاندان والوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. تو اس قدر اتنے بھرپور طریقے سے اس طرح سے آپ کو مورد سپورٹ کیا، اور پوری نبوت کی جو زندگی تھی، یعنی مکہ میں 13 سالہ زندگی، جس میں سے 10 سال وہ زندہ رہیں، اور جس سال ان کا انتقال ہوا اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے کبھی رشک آتا تھا کیونکہ ہمیشہ اللہ کے رسول خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، تو میں نے ایک دن کہہ دیا تھوڑا سا دل میں تنگی محسوس کر کے کہ اللہ کے رسول آپ کیا اس خاتون کا ذکر کرتے ہیں جو لال مسوڑوں والی تھی، یعنی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ نے آپ کو خوبصورت اور کماری عورتیں دی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کیوں نہ اس کا ذکر کروں. انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا خدیجہ نے جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت اپنا مال خرچ کیا جب کوئی اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد دی. ہمیشہ اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اتنے اچھے انداز میں کرتے تھے کہ دوسری خواتین رشک کرتی تھیں کہ وہ کیسی خاتون ہوں گی۔ تو ایسی ہوتی ہے ایک فرمانبردار بیوی جو اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے والی، ان کا ہر طرح سے یعنی ذہنی اور مالی سپورٹ ہر طرح سے کہ شوہر کو پریشان نہ کیا جائے۔ ایک دفعہ جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے وہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیالہ ہے، کچھ سالن کا گریوی کا پیالہ ہے، اے اللہ کے رسول ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس خاتون کو اللہ کی طرف سے سلام کیا گیا ہو اور جبریل امین کہتے کہ ان کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دیجئے جو موتیوں والا گھر ہوگا اور جس میں کوئی لغویات نہیں ہوگی، جہاں سکون ہی سکون ہوگا، اس سے بڑھ کر آنر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو دنیا میں جنت کے میں ایسے گھر کی بشارت دی گئی۔ ایک تو دعا بھی ہم نے حضرت آسیہ کی پڑھی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور ایک ہمیں اللہ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کو جنت میں پرسکون گھر کی بشارت دیجیے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری سیرت بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی کر دے انہیں خواتین کی طرح۔ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں، ہر طرح سے قربانی دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
Spreading far and fast, but then he came across.
سورة مزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم, آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو, اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو, ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے, اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. تہجد کی بات کی گئی ہے, اور یہ وہی انداز ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی کے بعد گھر آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہی پیار بھرے انداز میں اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے, اور اس سے پیارا انداز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, اٹھو اور رات میں کھڑے ہو جاؤ. دیکھا جائے تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے اور دائی کے لیے تہجد ایک ٹونک کا کام کرتی ہے. جس طرح سے ٹونک انسان کو تقویت اور طاقت پہنچاتی ہے, اسی طرح سے تہجد انسان کو تقویت اور طاقت پہنچاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دین کے کام کے لیے آپ کو اگر مدد حاصل کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے رات میں اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا, اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو یہ کام کرنا ہو تو اس صورت میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑے رہیں گے. اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ قرآن کا کیا ہے, وہ تلاوت قرآن کے لیے اگر بہترین طریقہ ہے تو وہ تہجد ہے. اور صحابہ کرام کا یہی انداز تھا, وہ لوگ زیادہ تر تلاوت جب کرتے تھے تو تلاوت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ نمازوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے. نمازوں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا, یہ سب سے بیسٹ وے ہے قرآن کی تلاوت کا. اور پھر کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا, ہم یعنی آپ اس قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے, ترتیل کے ساتھ پڑھیے, ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ ابتدان وحی کا جو ہے پیریڈ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے پڑھا کرتے قرآن جب جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے, اور اللہ کے رسول یہ اس لیے کرتے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے, کہیں آپ بھول نہ جائیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, آپ اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے, ابھی تو ہم آپ پر ایک پورا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, یعنی پورا قرآن نازل ہونے والا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پڑھوا دیں گے اور ہم اس کو یاد کروا دیں گے, پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر وحی القا ہوتی تھی اور آپ اسے دہراتے رہتے تھے. جب یہ وحی نازل ہو جاتی تب صحابہ اکرام کو آپ پڑھ کر سناتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے, بالکل فاسٹ ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ جو پڑھنے والے اس کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور جو سننے والے اس کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو. لہٰذا بہترین وے قرآن کا یہ ہے کہ اس کو ٹہر ٹہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ جب آیت ختم ہوتی تو آپ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح. اور رات کا اٹھنا کہا گیا کہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. جو رات کو اٹھے گا اپنی گہری نیند قربان کرے گا, اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دین کے راستے میں پھر آگے بھی تکلیف اٹھا سکتا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں وہی اس کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے جھکیں, گڑگڑائیں اور اللہ کو پکارے. اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں اللہ کو پکارنا سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اسی لیے وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جو تنہائی میں اللہ کی یاد سے اللہ کے ڈر سے گرے. پھر کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو, یعنی اسی پر تم بھروسہ رکھو, اسی پر تم توقع اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرو, وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے. تو لہٰذا جیسے آپ یہ پڑھ ہی رہے ہوں گے یہاں پر کہ ہماری زندگی ایک پزل کی مانند ہے, اور یعنی الگ الگ اس کے پیسز ہیں. اللہ تعالیٰ سارے کو جانتا ہے کہ ہم نے کون سے وقت کہاں کس وقت کیسے عمل کیا, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان تمام مختلف نیکیوں کو ایک جگہ جمع کر دے گا. لہٰذا اللہ پر ہی ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. تو لہٰذا آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے مغفرت اس کی مغفرت فرما دوں. لہٰذا رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر ہم اللہ کے آگے جھکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی سختی اور اس وقت کی گھبراہٹ کی وجہ سے بچے بوڑھے بن جائیں گے, یعنی ایسی ان کی حالت ہو جائے گی جیسے بوڑھوں کے چہرے ہو جاتے ہیں جھریاں والے یا سخت اس طرح سے. یا پھر وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچے اگر وہاں کھڑے ہوں گے تو اتنے لمبے اس کی مسافت ہوگی اس دن کی, یا اتنا وہ 50,000 سال کے جیسا دن ہوگا کہ بچے کھڑے کھڑے وہاں بوڑھے ہو جائیں گے اس کے انتظار میں. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا, اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ اللہ کی فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. تب اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رات رات بھر کھڑے ہوتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے جو کام اس کی مرضی کے ہیں, جو اس کو خوش کرنے والے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. تو اللہ کی راہ میں کھڑے رہنا, اللہ کے آگے جھکے رہنا, نماز قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینا یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے ہے. عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ, تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو. سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. آپ نے فرمایا, لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارا حال واقعی یہی ہے. تب آپ نے فرمایا, تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا, اور جو کچھ تم نے روک رکھا وہ تو وارث کا مال ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں, ہم صحت صحت کر رکھتے ہیں اور ہم خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر پاتے اور پھر اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ وارثوں کا مال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کتنے بہترین طریقے سے تربیت کی کہ پوچھے کہ کون ہے جس کو وارثوں کا مال پسند ہے. تو جو اللہ کے آگے بھیج دیا وہ ہمارا اپنا ہو گیا, وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نیکی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے. تو جو مال ہم نے آگے بھیج دیا, اللہ کی راہ میں دے دیا, وہ ہمارے لیے وہاں پر ذخیرہ ہو گیا اور وہی ہم کو اس دن لوٹا کر دیا جائے گا. سورہ مدثر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہاں پر دین کی دعوت کے کام کے لیے اللہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام اگر کرنا ہو تو ایسے برے حالوں میں پورا گندگی کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑوں میں کام نہیں کرنا ہے, بلکہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے بہتر صاف ستھرے کپڑوں میں اچھے سے کام کیا جائے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو. اور یہ دعوت دین یعنی دین کی دعوت دینے کی یہ آیت تھی جب کہ پہلے سورہ الگ کی ابتدائی آیت نازل ہو چکی تھی. ابھی یہ حکم نہیں تھا کہ تم دوسروں کو بھی دعوت دو. اس سورہ میں بتایا گیا کہ اب تم دوسروں کو اس دعوت کی طرف بلاؤ ان ایمان لانے کے لیے. اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی, پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیت سے انعد رکھتا ہے, میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی, تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے, عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ دوزخ ہے کیا, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں. اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا یہ بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے, اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. جب 19 کارکنان کی بات کی گئی دوزخ کے فرشتوں کی اور اس وقت بھی ان سے کہا جاتا تھا اہل مکہ سے جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور خاص طور سے تعداد پر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 19 لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, ہم تو ان کا آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ. تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو ایک فتنہ بنا دیا اس تعداد کو ان کے لیے کافروں کے لیے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, انسانوں کے لیے ڈراوا, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہم جانتے ہیں جہنم کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر اس میں جب ڈالا جاتا ہے تو کئی ہزار سال کے بعد وہ گرتا ہے اندر, اتنی وہ گہری کھائی ہے. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب سورہ قاف میں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ حل میں مزید کیا اور کوئی ہے, جب اس کی آگ کے بارے میں بتایا گیا احادیث میں تو اس کو کئی 1000 سال تک جلایا گیا, تو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سرخ ہو گئی, سیاہ ہو گئی اور پھر وائٹ ہو گئی جل جل کر, اتنا اس کو جلایا گیا. اس کی آگ دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم تو دنیا کی ایک آگ برداشت نہیں کر سکتے. ذرا توے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے, جب ہم روٹی ڈالتے ہیں غلطی سے روٹی کی جگہ توے پر ہاتھ لگ گیا ہمارا تو کیسے چھالا آ جاتا ہے انگلی پر. آپ جو ہے آگ کا چٹکا لگنا وہ تو دور کی بات ہے, اگر آپ روٹی سینکتے ہیں اور روٹی سینکتے کے دوران آپ کا وہ سینکی ہوئی روٹی کے اندر انگلی چلی جاتی ہے, جب روٹی پھول رہی ہوتی ہے پوری کی طرح اور اس کے اندر اگر انگلی چلی جائے تو وہ بھاپ کتنی خطرناک ہوتی ہے, ہم خود اس کو فیل کر سکتے ہیں ہم خواتین ہیں. تو تصور کرے ذرا کہ آگ کیسی ہوگی, جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس لیے دعا کریں, دعائیں بھی ہم کو سکھا دی گئی ہیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس جہنم سے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارا ٹھکانہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ہمیشہ محفوظ رکھے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہیں, دائیں بازو والوں کے سوا جو جنت میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين, وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کو کھانا کھلانے کی بات بہت دفعہ قرآن میں کی گئی ہے, اور یہ مسکین کون ہوتے ہیں, یہ دردر گھوم پھر کر مانگنے والے لوگ نہیں ہوتے, یہ سائل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سائل نہیں کہا, یہ مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پیچھے سورہ بقرہ میں مسکین کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہو سکتا ہے بظاہر لوگ اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ اچھے گھر والا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن تم ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانو گے, جو جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگوں کے دردر نہیں پھرا کرتے, لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے, جو خوددار ہوتے ہیں, جن کو تم ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو, تو یہ ایسے مسکین. اور ابھی آگے کی صورتوں میں بھی آئے گا کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے مسکین کو کھانا کھلانا, تو جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہیں جہنم میں تم گئے اور کیا چیز تمہیں لے گئی, وہ جواب میں کہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے, مطلب یہ مسلمان ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا مسلمان تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے, وہ پڑھ لیں آیت کو, کہ یہ مسلمان ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہ دو کام ایسے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں, یہی آیت میں ہم کو پتہ چل گیا. تو اللہ کے لیے ان کاموں کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں, اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنا اور نماز نماز تو کسی بھی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے. کیسے پاسبل ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے بھی ہوں, آگ سے بچنا بھی چاہتے ہوں, اور پھر وہ نماز کو چھوڑے رہیں؟ اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے, یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں مثالیں, اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں, بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے, اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سورہ قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں, مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. قرآن آپ دیکھیں کہ ایسی باتیں بتاتا ہے, ہر دور کے لوگوں کے لیے قرآن ایک طرح سے راہ ہدایت رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور ٹھیک بنا دیں. ذرا ایک بچے کو, چھوٹے بچے کو, نیو بورن بیبی کو آپ دیکھیں, اور اس کی انگلیاں آپ دیکھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک اور اتنی چھوٹی سی انگلیاں بنائی, پھر اس میں ناخن جڑا, اور ہر ایک کا انگوٹھی کا نشان. ہم دیکھیں کہ انگوٹھی کا نشان کیوں لیا جاتا ہے آج دنیا میں, اسٹیمپ پیپر پر ہم جس کو کہتے ہیں, تو ہر ایک کا مختلف ہے. تصور کریں ذرا, دنیا میں ابھی تک کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں, ابھی تک کسی کا بھی انگلیوں کے جو پور کے نشان ہیں, جو انگوٹھے کا نشان ہے, کسی کا ایک جیسا نہیں نکلا, یہ ایک جیسا نہیں ہے. ایون اب تو سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں ہماری, یہ بھی ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں, یہ بھی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی. کتنے ماسٹر پیس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, کتنے دنیا میں ابھی تک انسان آئے ہیں, لیکن کسی کا بھی ایک جیسے نہیں. کیا انسان بنا سکتا ہے؟ بھلا آپ بتائیں, انسان قادر ہے اس بات پر؟ ہم تو ایک ڈیزائن بناتے ہیں تو ڈیزائن بھی کسی کی کاپی کر لیتے ہیں, چاہے وہ کپڑوں کی ڈیزائن ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کی ڈیزائن ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق, اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیسا خالق ہے کہ ہر ایک کی انگلیوں کے نشان بھی مختلف ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. سبحان اللہ. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعملیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں, ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. لَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے, لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہیے, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ, اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا وزن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں, اگر ان کے واقعات ہم پڑھیں تو پوری تاریخ بھری پڑی ان کے واقعات سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی, اتنا زیادہ آخرت کے اس سے خوف کھاتے تھے کہ کہتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا. ایک شعر اکثر وہ پڑھا کرتے تھے کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سو اعمالی کثیر زیادہ تعاتی قلیلی, کہ اے اللہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب میرے برے عمل کی کثرت زیادہ ہوگی اور اچھے عمل کم ہوں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی. اب یہ بات کون کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں، یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں. تو آپ سوچ رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں ذرا. مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھے کو زیب دیتی ہے. ہمیشہ جو ایسے انسان کی تصویر کشی کی گئی ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کو اکڑ والا ہی بتایا گیا ہے، تکبر والا. تو یہ جو تکبر ہے اور یہ اکڑ ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضا درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورہ دہر کا نام سورہ انسان بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان پر لامت نہ ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیروں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. بہت ہی اچھی آیتیں ہیں یہ، اور دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پر ہم بہت ڈسکس کریں. ایک ایک آیت غور کرنے کے قابل ہے، اور اس کی تلاوت مشاری راشد نے بہت ہی اچھے سے کی ہے. اس کو ضرور سنیے گا ہم آخر میں، جب وقت ہمارا یہ ہماری ختم ہو جائے گی تفسیر، تو اس کو تلاوت لگا دیں گے. جو ٹائم ہوگا جن کے پاس تو وہ ضرور سن لیجئے گا. یہاں پر ان جنتیوں کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جو مسکین اور قیدی کو اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. اور کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمارے شکر گزار بنو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں، ہم تم کو یہ کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس دن کی گھبراہٹوں سے، اس دن کی مصیبت سے کون بچ سکتا ہے جو یتیم مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. قیدیوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں سے یہ جواز نکلتا ہے کہ قیدیوں کو خراب کھانا دیا جائے. تو قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ بھی نیک کاموں میں سے ہے، اور رمضان میں الحمدللہ کچھ اللہ کے بندے ایسا انتظام کرتے ہیں. اور اس دفعہ الحمدللہ بہت سارے مسلمان ہمارے، چاہے وہ گناہگار ہوں بے گناہ ہوں، جو آج جیلوں میں بند ہیں، رمضان میں وہ لوگ روزے رکھتے ہیں اندر، پھر بھی ان کو کوئی کھانا وانا نہیں ملتا اچھا، وہی پتلی سی دال اور جلی ہوئی روٹی. تو کچھ اللہ کے نیک بندے ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جیلوں میں ابھی تک تو اجازت یہ تھی کہ صرف فروٹس پہنچا سکتے تھے، کوئی پکی ہوئی چیز نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اس سال الحمدللہ یہ پرمیشن ملی ہے کہ ان کو دوسری کھانے کی چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں جیلوں کے قیدیوں کو. الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہر سال یہ اجازت ملتی رہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کھانا کھلانے کے بعد کوئی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم تھوڑا سا نیک کام کرتے نا، ہم چاہتے سامنے والا ہمارے آگے جھک جائے، ہم 10 بار احسان جتاتے کہ اچھا میں نے تو ان کے لیے یہ کیا تھا، دیکھو مجھے سلام بھی نہیں کر رہی ہیں، یہ تو احسان فراموش ہے، نعوذ باللہ. ایسے جملے ہم کہتے ہیں. تو کر دینے کے بعد ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے. کبھی ایسا کریں کہ آپ کھانا اسپیشل بنا کر لے جائیں اور ایسے لوگوں کو دے آئیں جن کو آپ جانتے تک نہ ہو، تاکہ بعد میں ان سے شکریہ کی کوئی توقع بھی نہ ہو ہم کو. تو اسپیشل مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی. اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی کہ گلاسز ہوں اور چاندی کے گلاسز ہوں۔ ایسی کوئی فیکٹری آج دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکی جو چاندی اور گلاس کو مکس کر سکے۔ یہ صرف جنت میں ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی کاریگری ہوگی! اور وہ جام اور پیالے وہ مومنین کے لیے ہوں گے جو گردش کرائے جائیں گے۔ دوسری چیز، ان کو وہاں کے جو ملازم ہوں گے جنت کے، اس کو ٹھیک اندازے کے مطابق انہوں نے بھرا ہوگا، جو جنت کے منتظمین ہوں گے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب آپ کوئی چیز، آپ کو کوئی مہمان، آپ بطور مہمان جاتے ہیں کسی کے گھر، کوئی چیز دی جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز مشروب آپ کو پسند نہیں ہوتا اور وہ گلاس بھر کر دے دیا جاتا ہے آپ کو۔ اب آپ کی جان پر بناتی ہے کہ آپ پیئیں یا نہ پیئیں۔ چھوڑیں تو وہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہوگی، پیئے تو آپ کو پیئے بھی نہیں جا رہا ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی، ایک تو بہت ہی بہترین ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، جو وہاں پر نہریں ہوں گی، جو مشروب پلایا جائے گا بہت ہی بہترین ہوگا، اور اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا اس کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان، آپ بطور مہمان کسی کے یہاں جاتے ہیں تو میزبان آپ کو کوئی مشروب لا کے دیتے ہیں، بعض اوقات چائے ہوتی ہے یا کوئی شربت ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بہت مزیدار، دل چاہتا ہے اور پئیں، لیکن وہ اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اب آپ اخلاق میں اور مروت میں آپ مانگ بھی نہیں سکتے اور لا دیں پلیز، تو نہیں۔ تو وہاں پر ایسے ہوگا جنت میں کہ آپ کو ایسے مقدار کے مطابق جام بھر کر دیے جائیں گے کہ جتنی انسان کو ضرورت ہوگی۔ اور وہ مشروب کیسا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ مشہور مشروب تھا سونٹ کی آمیزش والا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو چائے اکثر بنائی جاتی ہے جس میں سونٹ ڈالی جاتی ہے، اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ تو وہاں ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ اب آپ تصور کریں ذرا، جو سرو کرنے والے لڑکے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ موتیوں کی طرح ہوگے۔ تو جب سرو کرنے والے اتنے خوبصورت، تو جو چیزیں سرو کی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ کتنی خوشی ہوتی ہے نا یہ آیتوں کو پڑھ کر۔ لیکن ہم تصور کریں ذرا کہ یہ، اس کے لیے ابھی ہم نے پورا قرآن ہم نے پڑھا، اور تقریباً 3 ٹاپک پر ڈیپینڈ تھا ہمارا پورا یہ دورہ قرآن۔ آپ لوگ غور کر کے مجھے جواب دیجئے گا اس پر، ہمارے دورہ قرآن کے گروپ پر، کہ وہ 3 چیزیں کیا مین تھیں جو ہم نے اس پورے دورہ قرآن میں سمجھی، پڑھی، اور جس کو ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنم کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے دیکھا جائے تو۔ تو یہاں پر جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو کیسے ان کو دیے جائیں گے پھل، اور ان کے لیے کیسے آرام دہ چیزیں ہوں گی۔ اس کا ہم تصور کریں ذرا کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ یہ والی آیت بھی قابل غور ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ جو تم دنیا میں سعی کرتے رہے، جو تم جد و جہد کرتے رہے، جو تم نے کوشش کی، تمہاری وہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ اے نبی، ہم نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہو جانے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلسلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأي حدیث بعده یؤمنون، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔